قائدان کائنات ہیں. نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا مدینہ پاک میں, صحابہ کرام نے پوچھا حضور وفد آیا ہے, چھرانی کی جگہ کوئی نہیں, ریسٹ ہاؤس تو کوئی نہیں تھے اس وقت, گورنمنٹ کے گیسٹ ہاؤس نہیں تھے, کہاں ٹھہرائے؟ فرمایا مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا. عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا. ان کی عبادت کا وقت آ گیا, ان کی عبادت کا وقت آ گیا, تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے. اب وہ عبادت تو اپنی طریقے عیسائی تھے نا, تو کہاں کریں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا, آقا وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں, گرجا تو ہے کوئی نہیں یہاں, کہاں کریں؟ فرمایا انہیں اجازت دے دو ہماری مسجد میں ہی اپنی عبادت کرنی. پھر آج کوئی کسی عیسائی کو گھسنے دیتا مسجد میں کوئی؟ ہماری مسجد مصطفیٰ کی مسجد نبی سے زیادہ پاک آ گئی. ہائے ہائے, بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. نام ہم حضور کا لیتے جیتے ہیں, کام اپنے طریقے کا کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کرتے ہیں. حکمت عملی آقا کی نہیں اپنائی. اس مشن پہ اللہ نے رحمت اس لیے کی کہ اس میں اس حکمت عملی کی تھوڑی سی خیرات نصیب ہو گئی, تھوڑی سی. لندن میں میں تھا, قدوۃ الاولیاء حضور پیر صاحب کی بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے شیخ طریقت, ان کے ساتھ کھانے کا وقت ہوا. ایک بنگالی کا ہوٹل تھا, قریب تھا, جب بیٹھے ہوتے کھانے کا وقت ہوتا تو آپ اس جگہ لے جاتے ہمیں, آٹھ دس بارہ جو لوگ ہوتے تو وہیں کھانے پر بیٹھ جاتے. ایک شخص نیا مرید ہوا, تھوڑی دیر پہلے آ کے مرید ہوا ہوٹل میں, اور اس کو بھی کھانے پر ساتھ بچھا لیا. جب کھانے پر بیٹھے تو ہوٹل والوں نے کھانے سے پہلے آ کے وہ خوش کر کے گلاس وغیرہ پلیٹیں رکھ دیتے ہیں نا, اس نے آ کے پلیٹیں گلاس رکھ دی. وہ جو نیا مرید ہوا تھا لندن کا رہنے والا, وہ دوڑا چپ کر کے باہر, قریب کوئی برتنوں کی دکان تھی تو وہاں سے چھ آٹھ یا بارہ شیشے کے نئے گلاس خرید کے لے آیا, اور تیزی سے آ کے وہ پہلے والے گلاس اٹھانے لگ گیا اور نئے گلاس رکھ دیے. حضور پیر صاحب کی نے دیکھا, فرمایا کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا, حضور یہ جو گلاس ہوتے ہیں نا, ان میں شرابی بھی دیتے ہیں یہ لوگ, مطمئنی میں شراب پلاتے ہیں, بعد میں انہیں کو دھو کے خشک کر کے انہیں پانی دے دیتے ہیں, تو یہ سارے شراب بھی چلتی ہیں اور ان میں پلید ہوتے ہیں, تو میں نے حضور کے لیے اور مہمانوں کے لیے نئے گلاس خرید کے لایا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی گلاس اٹھاؤ, اٹھا کے ایک طرف کر دیے بیٹھو. فرمایا کب پیدا ہوا آپ, آپ کا پیدائش کب کا؟ اس نے بتایا بھائی 1955 یا 56 57 کوئی سن بتایا کہ وہ اس سن میں پیدا ہوا. تو میں آپ کی پیدائش 55 کی ہے, اور میں آپ کی پیدائش سے 7 سال پہلے یہاں لندن میں مہمان آیا تھا, تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کا میں یہاں آنے والا ہوں. مطلب ہے کہ یہ جو بات آپ بتاتا ہم کو معلوم ہے, بھائی میں شراب پلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں سارا, ہمیں معلوم ہے. تو فرمایا گلاس یا برتن جب دھو دیتا ہے اور اس کو خوش کر دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, جب اس کو دھو دیتا ہے اور خوش کر دیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, ختم. تو ہم ایسا طریقہ پسند نہیں کرتے جیسے ہم کوئی نئی مخلوق بن کے بیٹھے ہوں. ہم کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. اب حکمت تو دین کی یہ ہے, یہ اولیاء اللہ کے پاس ہے, اور ہمارا حال ہے پاؤں نہ پڑی تو بھج مسیتے بڑی, ہم ٹھیکے دار ہیں دین, آتا جاتا کچھ نہیں, فتوے بھی زوردار ہیں طاقتور ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے آقا علیہ السلام کی حکمت کو نہیں سمجھا. یہ بات سمجھ گیا نا, ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد نبوی میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے پیشاب کر دیا تھا مسجد نبوی, عربی تھا بدو تھا, صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف اس کو پکڑنے کے لیے, آقا علیہ السلام نے روک لیا, فرمایا نہیں. فرمایا بوجھتا ہوں میسرین انتم میسرین ولنتم ولستم مؤثرین, فرمایا یسرو ولا تؤثرو وبشرو ولا تنفرو, فرمایا آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو, لوگوں کو خوشخبری دلا کے کھینچ لاؤ, نفرت دلا کے بگانے والے نہ بنو. اس کو مت جھڑکو. اگر اس کو پتا ہوتا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا تو کرتا ہی کیوں؟ تو اس نے جو کر دیا ہے تو اس کا مطلب اس کو مسجد کے آداب معلوم نہیں. اس کو جھڑکنے کی بجائے یوں کریں, ایک ڈول پانی کا بھر کے اس کے سامنے, اسے کچھ نہ کہو, اس کے سامنے دھو دو. جب دھو دو گے وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ میں نے اچھا کام نہیں کیا. اس کی بے عزتی بھی نہیں ہوگی, دل جھوئی بھی ہو جائے گی, عزت بھی رہ جائے گی اور سمجھ بھی جائے گی. یہ طریقہ ہے اسلام کا, حکمت کا. تو دین کی دعوت ہو, تبلیغ ہو, معاشرت ہو یا سیاست ہو, آقا علیہ السلام کی حکمت عملی جتنی وسیع اور بلند ہے کائنات میں کوئی شے اتنی بلند نہیں. تو اس طریقے سے دیکھا تو سوسائٹی میں آئے, بنیاد بنانی تھی. چاہتے تو پہلے سال سے ہی اللہ نازل کر دیتا, زکات بھی دو, نماز بھی پڑھو, حج کرو, جہاد کرو, روزے رکھو, سارے احکام اللہ نازل کر دیتا, نافذ کر دیے جاتے. مگر کیا ہوتا, اسلامک سوسائٹی کی بنیاد کمزور رہ جاتی. بنیاد جب کاروباری کو نہیں, زکات کہاں سے دیں؟ تو پہلے سال آپ نے دیکھا کہ مذہبی احکام مؤخر کر دیے, تاکہ لوگوں میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو کے کوئی سخت ہے دین. پہلے ان کی سوشل پرابلمس کو سالو کیا, پھر پولیٹیکل پرابلم جو کمیونٹی کا, سوسائٹی کا تھا, اس کو سالو کیا, الائنس بنایا, اکنامک پرابلم کو سالو کیا, پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم سسٹم دے دیا, وہ سالو کیا, پھر ڈیفنس کا جو پرابلم تھا, دفاع کا, حفاظت کا, اس کو سالو کیا. پہلے سوسائٹی کو مضبوط بنایا اور ریاست کو مضبوط بنایا اور محفوظ بنایا. اگلے سال سے پھر اذان آ گئی, پھر زکات کی فرضیت آ گئی, جماعت شروع ہو گئی, با جماعت نماز کے ساتھ ساتھ زکات ہو گئی, پھر روزے شروع ہو گئے باقاعدہ, تحویل قبلہ آ گیا, حج کی فرضیت آ گئی. اس کا اگلا سال جب, اور دیکھا ان دونوں سالوں میں کسی چیز کی حرمت نہیں آئی. آپ نے غور کیا, پہلے سال میں سیاسی, سماجی اور معاشرتی اور معاشی احکام آئے ہیں, دوسرے سال میں مذہبی احکام آئے ہیں, مگر کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا گیا. کیونکہ چلتی ہوئی عادت کو چھڑانا ذرا مشکل عمل ہوتا ہے. اس کو دو سال پہلے ان کے اندر اسلام کو راسخ کیا, تیسرا سال چلا تو شراب کی حرمت کا حکم آیا. تیسرے سال میں بلکہ حرمت کا حکم بھی تیسرے سال نہیں آیا, تیسرے سال شراب پینے سے روکنے کے احکام آئے, منع کرنے کے احکام آئے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں, حرام ڈکلیئر نہیں کیا. تیسرے سال ترغیب دی شراب چھوڑنے کی, امتناع کا حکم آیا. جب چوتھا سال آیا تو نافذ کر دیا تحریم خمر کے حکم کو, شراب کی حرمت کے حکم کو باقاعدہ نافذ کر دیا. تیسرے سال میں تعلیم کی اور چوتھے سال میں حکم کا نفاذ کیا ریاستی سطح پر, اور اس طرح عورتوں کے پردے کا حکم, حجاب کا, یہ بھی چوتھے سال میں آیا. کتنے سال میں؟ پہلے تین سال پردے کا حکم بھی نہیں لگایا. عورتیں جو آ رہی ہیں اسلام میں, کہیں گھبرا کے بھاگ نہ جائیں, یہ نہ سمجھیں کہ اتنی سختی ہے اس میں, اتنی سختی ہے نہیں, ان کو رغبت دی نرمی کے ساتھ. جب تین سال اسلام اور اس کے اقدار اور اس کی اخلاق اور اسلام کی روحانی چیزیں راسخ ہونے لگیں تو پھر حجاب کا, پردے کا حکم آ گیا. پانچویں سال پھر تیمم کا حکم آیا, جوتے الزام لگانے پر قذف یعنی سزا کا حکم آیا, لیان وغیرہ کے احکام آئے, سزائیں کچھ آئیں. پانچویں سال میں سزائیں آئیں. پھر ساتواں سال جب ہجری کا آیا, اس میں نکاح اور طلاق کے احکام آئے, فیملی لائف کے احکام آ گئے, اور تبلیغ اسلام کے لیے بین الاقوامی منصوبہ بنا, وفود کو بھیجنا چھٹے سال سے شروع ہوئے منصوبہ بن گیا. آٹھویں سال میں سود کو حرام قرار دیا گیا. کب جا کر؟ پہلے سات سال نہیں حرام کیا, کیونکہ معاشی نظام اس پر قائم تھا, اس کو ریپلیس کرتے رہے, جب نئی بنیادیں قائم کر لی تو آٹھویں سال میں سود کو حرام کر دیا. نویں سال میں جا کے حج کے فرض ہونے کا حکم آیا, فرضیت حج کا. کس سال؟ نویں سال میں جا کے, نویں سال میں حکم آیا فرضیت حج کا. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ نزول احکام اسلام اور نفاذ احکام اسلام دراصل ایک ہی چیز کے دو رخ تھے. ان میں یہ ترتیب کیا تھی, کس طرح رکھی گئی, اور اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت, سیاسی حکمت, تنفیذی حکمت, حکومتی حکمت واضح ہو جاتی. اب آ جاتے ہیں آپ کی سیاسی حکمت عملی, اس کی جہتیں کیا تھی, یہ آپ کی اسٹریٹجی سمجھنے والی ہے. نمبر ایک, آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اسلام کی جو مخالف قوتیں تھیں, جیسے یہودی, کفار, مشرکین, عیسائی, اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ سیاسی اتحاد اور معاہدے کیے. کیا آپ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فلاں اسلام کا مخالف ہے اور اسلام کو مانتے نہیں, دشمن ہیں, ایسے ہیں, آپ ان کے ساتھ اتحاد اور معاہدے کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی سن لیں. نمبر ایک, اسلام کی مخالف قوتوں کے ساتھ سیاسی اتحاد اور معاہدے کیے, یہود سے معاہدہ کیا, دیگر قبائل سے معاہدے کیے, حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا مخصوص شرائط پر, طائف کا قبیلہ ثقیف تھا ان کے ساتھ معاہدے کیے, اور بھی کئی قبائل غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدے کیے. جب طائف کا قبیلہ ثقیف جب اس کے ساتھ معاہدے کا وقت آیا, مذاکرات ہوئے, انہوں نے شرط لگائی, شرائط لگائی, انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں مگر ہماری پانچ شرطیں. طائف کا قبیلہ ثقیف, اس نے کتنی شرطیں لگائیں, پانچ شرائط ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ وہ پانچ شرطیں ہماری مان لیں, ہم اسلام قبول کر لیں گے. پہلی شرط, نماز کی پابندی ہم پر نہیں ہوگی. پہلی شرط, ہم پر نماز معاف ہوگی. نمبر دو, زنا ہم پر حرام نہیں ہوگا, زنا بدکاری کی ہمیں اجازت ہوگی. تیسرا, جہاد ہم پر فرض نہیں ہوگا. چوتھا, زکات ہم پر فرض نہیں ہوگی. اور پانچواں, جس طرح آپ نے مکہ کو حرم بنایا ہے نا, ہمارا حرم طائف شہر ہوگا الگ. طائف ہمارا حرم ہوگا. پانچ شرطیں قبول کر لیں, اسلام قبول کرتے. اگر میں, مجھے پتا ہے, میں اگر احمد نواز انجم صاحب کو بھیج دیتا نا, یہ شرائط کوئی پانچ میرے سامنے رکھے کہ ہم تحریک میں شامل ہوتے ہیں, مشن قبول کرتے ہیں, یہ پانچ شرطیں, یہاں سے مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے نا. رکھنے والے نے اپنی مرضی سے شرطیں پیش کر دی, اس کی مرضی جو آیا کہہ دیا, جو اس کی مرضی میں آیا. اب آپ کا کام ہے, یہ ہے نیگوسیشن, مارکیٹنگ, یہ ہے کنورسیشن, مذاکرات. یہاں سے مذاکرات شروع ہونے, جو اس نے شرطیں رکھی ہیں تو ساری کی ساری مان تو نہیں لیں گی, مگر اس سے بات چیت تو شروع کریں نا, دلائل سے بات کریں, سمجھیں, سمجھائیں, سمجھیں, سمجھائیں, فلیکسیبلٹی پیدا کریں, کرائیں, اس طرح کر کر آ کے کچھ نقطوں پر لانا ہوتا ہے. اگر میں احمد نواز انجم صاحب کو, یہ ہمارے مشن کی دینی غیرت اور حمیت میں الحمدللہ بڑے کامل ہیں, پختہ ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, یوں ہی اس طرح سمجھ رہے میں, ویسے کہہ دیتے بشیر خان صاحب چلے جاتے جی, اور یہ شراب کو ہی پیش کر دیتا, وہیں فاڈا ہو جاتے. فاڈا پنجابی کا لفظ سمجھتے ہیں, یا سر اتر جاتا یا اتروا دیتے. ہمیں آپ نے ایسا سمجھا, ہم اتنے بے غیرت ہیں, اتنے بے دین ہیں, آپ سے ان شرائط پر بات کریں ہم گفتگو نہیں کرتے, ان شرائط پہ ہم گفتگو نہیں کرتے. میں آپ سے ہنس پر, چلو آپ میں سے کوئی اور چلا جاتا بتائیے, یہی کچھ نہ کرتا, کوئی چلا جاتا جی, امیر تحریک آپ چلے جاتے یہی کچھ نہ کرتے, میں چلا جاتا دنگا فساد ہو جاتا, یہ کوئی بات ہے؟ ایسی شرائط, میں ایسی شرائط رکھنے والے کے ساتھ گفتگو گفتگو ہی نہیں کرتا, میں بھی یہ کرتا, آپ بھی یہ کرتے. مگر ان شرائط کے رکھے جانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. اچھا بھائی, تمہاری شرطیں ہیں, بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ذرا اور بات چیت تو کریں, قربان جائیں. ان شرائط کو سن کر بھی بات چیت کی. ہم ہوتے مجھے تو اپنا پتا ہے, میں ہوتا تو مذاکرات ہی نہ کر سکتا, پتہ نہیں لڑائی جڑائی کر کے واپس آ جاتا. دیکھو جی یہ شرطیں کہتے تھے, ہم یہ مان لیں نہ. آقا نے حکمت کیا اس اپنائی کہ ٹھیک ہے شرطیں رکھنا ان کا حق ہے, ماننا یا نہ ماننا ہمارا حق ہے. بات چیت تو ہونی چاہیے, مذاکرات تو ہونے چاہیے, نیگوسیشن تو ہوں. تو بائی لیٹرل ٹاسک ہوئی, بائی لیٹرل ٹاسک کرتے 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 آقا نے پھر کیا کیا, آقا نے تین شرطیں چھڑوا لی ان سے, دو منوا لی. یعنی تین ان کی چھڑوا دی, دو ان کی مان لی. نماز کے استثناء والی مان لی, طائف کے حرم والی مان لی. یہ جو نماز کا تھا جی, یہ شرطیں منوا لی. اور جو زنا کا کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے, یہ بھی منوا لی آپ نے اپنی. یہ نماز کی پابندی بھی منوا لی اور زنا بدکاری کو چھوڑ دینا بھی منوا لی. پہلی دو شرطیں ان سے چھڑوا دی, اپنی بات منوا لی, اور تین شرطیں ان کی مان لی. ٹھیک ہے, طائف کو حرم بھی بناتے ہیں اور زکات کی فرضیت بھی آپ پر نہیں ہوگی اور جہاد کی فرضیت بھی نہیں ہوگی. دو منوا لی اور تین مان لی. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, زکات تو ارکان اسلام میں سے, یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا چلو ابھی وہ دو شرطیں مان کر آئے تو ہیں نا اسلام کی طرف. آہستہ آہستہ جب اسلام ان کے دل میں جم جائے گا پچھلی تین بھی مان لیں گے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی وسیع حکمت کا آپ نے دروازہ کھولا ہے. سمجھ گیا نا؟ ہم بھی جب کسی کے ساتھ الائنس بناتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں, معاہدہ بناتے ہیں, دستاویز بناتے ہیں, کوئی ضابطہ بناتے ہیں, کچھ مانتے ہیں کچھ مناتے ہیں, چلو یہاں سے آغاز تو ہوا ہے نا. آقا علیہ السلام کی سنت. نمبر دو, آپ نے صرف یہود مدینہ سے ہی معاہدہ نہیں کیا بلکہ پھر قبیلہ تھا بنی زمرہ ان سے معاہدہ کی, سب غیر مسلم تھے. بنی حفار تھا ان سے معاہدہ کیا, ابن مسعود اشجعی ان کے ساتھ معاہدے کیے, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کیے, کئی غیر مسلم قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے. اور صاف ظاہر ہے کہ جب غیر مسلم قبائل کے ساتھ معاہدات ہوتے تھے تو اسلام پر تو نہیں ہوتا تھا نا وہ معاہدہ, وہ تو غیر مسلم ہوتے تھے. سماجی مسائل, دفاعی مسائل, عسکری مسائل, سیاسی مسائل, علاقائی مسائل, ان کے اوپر معاہدات کر لیتے تاکہ سلسلہ تو آگے بڑھے نا, رابطے کا, بات چیت کا, نیگوسیشن کا, انٹریکشن کا, کانٹیکٹس کا سلسلہ ہی بڑھے. یہ تھی آقا علیہ السلام کی حکمت عملی کثیر الجہاد. میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام کی ملٹی ڈائمینشنل اینڈ براڈ بیسڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. یہ میں نے اس کو لفظ دیا ٹرم, ملٹی ڈائمینشنل تھی اور کیا تھی, براڈ بیسڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی, وسیع البنیاد اسٹریٹجی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. نمبر تین حکمتیں بتا رہا, دشمن کی تعداد اور قوت کو کم کرنا یہ بھی آپ کے پیش نظر ہوتا تھا کہ کس طرح دشمن کی تعداد کم کی جائے. حکمت آپ کی یہ تھی کہ دشمنوں کو گھٹایا جائے اور دوستوں کو بڑھایا جائے. ہمارے طریقے یہ ہیں کہ دوست گھٹائے جائیں اور دشمن بڑھائے جائیں. اس پر بھی فتویٰ, اس پر بھی فتویٰ, یہ بھی خارج, یہ بھی خارج, یہ بھی بے ایمان, یہ بھی مشرک, یہ بھی بدعتی, یہ بھی کافر, یہ بھی جہنمی, یہ سارے کر کر کے ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں, دشمن بڑھاتے ہیں, اور جب دشمن بڑھتے ہیں تو دوست کم ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر بھی گرفت کرتے ہیں. اور یہ کام, یہ جو بھیا امن ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ اہل سنت میں تو عروج پر ہے ہمارے یہاں سے. یعنی اگر پچانوے اٹھانوے باتیں اہل سنت کے مسلک میں علماء کی آپس میں ملتی ہیں نا, ایک ہی عقیدہ ہو, ایک دو نقطوں پر اگر اختلاف ہو علمی تو وہ اٹھانوے چیزیں جن پر اتفاق ہے ان کو بھول دیتے ہیں, ان کو بلا دیتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں, ایک نقطہ دو نقطے اختلاف کے پکڑ کر ہوا دیتے ہیں, شور مچاتے ہیں, ایک دنگا فساد کلیئر کرتے ہیں اور سنیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قربان جائیں آپ کی عقل و دانش پر, ایسے لگتا ہے جیسے کھوپڑی میں مغز ہی نہیں ہے, کھوپڑی میں مغز ہی نہیں, سرے سے بھوسا بھرا ہوا بھوسا. اٹھانوے باتیں ملتی ہیں, ننانوے ایک ہی مسلک, ایک ہی عقیدہ, ایک ہی مشرب, اٹھانوے ننانوے باتوں میں ایک دو تین چار پانچ مسائل پر اختلاف ہے, تحقیق ہے چھوٹا موٹا, بجائے اس کے کہ ان کو سمجھیں کہ چلو علمی نقطۂ نظر مختلف ہے اور پچانوے چیزیں ہیں کیا, تو اپنا ہم مسلک سمجھیں, محبت کریں, اپنا جانیں, اپنا جانا تو قسم کھا رکھی ہے کہ سمجھنا ہی نہیں اپنا, ایک دو باتوں کو بگڑنا, اٹھانوے باتوں کو چھوڑ دینا, یہ حالت انا للہ ہے بھائی. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں دوسرے خیالات کے بعض لوگ کہ اٹھانوے چیزیں مختلف ہوں, ایک دو اپنے مطلب کی مل جائیں تو انہیں بھی اپنا بنا لیتے ہیں, ایک دو باتیں اپنے مطلب کی ہم خیالی کی مل جائیں نا, ہم خیالی کی موافقت کی, انہیں بھی اپنے خاتے میں ڈالتے ہیں کہ ہمارا ہے, اٹھانوے باتیں مختلف ہیں بھول جاتے ہیں. کسی کو اپنا بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے, اگر آپ اس کی دو باتیں آپ سے ملی آپ نے اپنا بنا لیا, تو جب اپنا بنا کے رہ لیا تو پھر ایک آدھ اور بھی چھوڑ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا, پھر چوتھی بھی چھوڑ کے آپ کے ساتھ مل جائے گا, پھر پانچویں بھی چھوڑ کے مل جائے گا, رفتہ رفتہ وہ سارا ہی ملتا چلا جائے گا, کیونکہ آپ نے تو اس کو لتاڑ کے نکال دیا باہر جوتے مار کے. یہ ہماری جو سنیت بنی ہوئی ہے نا, جس کو ہم سنیت کہتے ہیں, اصل علی سنت نہیں, یہ جس وقت ہم نے بنا رکھی ہے تنگ نظری کی سنیت, یہ وہ سنیت نہیں جو اولیاء کی ہے, جو ائمہ کی ہے, جو محدثین کی ہے, ہمارے اکابر کی ہے, اسلاف کی ہے, یہ وہ سنیت نہیں ہے, یہ تنگ نظری کی سنیت ہم نے گاڑ رکھی اپنے مفادات کے لیے, ہم نکال دیتے ہیں لوگوں کے مسلک سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیے کہ وہ تو ان لوگوں کو جنہوں نے طائف کا حرم اور فرضیت نماز اور فرضیت جہاد جیسی چیزوں کا انکار کیا اور مکہ کے حرم کا, ان چیزوں کے انکار کے باوجود بھی دو باتیں منوا کے اپنا بنا لیا, اپنا بنا لیا, بقایا چیزیں آہستہ آہستہ وہ بھی مان لیں گے. اس کے بعد آپ نے ہمیشہ دشمنوں کی تعداد اور قوت کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اتحاد کیے, مختلف قبیلوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ تجارتی اتحاد کر لیا چلو اٹیسٹ ہو جائے نا وہ, کسی کے ساتھ سفارتی نوعیت کا اتحاد کر لیا, کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد کر لیا, کسی کے ساتھ دفاعی پیکٹ ڈیفینس پیکٹ کر لیا, کوئی دفاعی معاہدہ کر لیا, کسی کے ساتھ اور کوئی کسی قسم کا قبائلی نوعیت کا کوئی باہمی لین دین کا آپس میں ٹیکس کر لیا, الغرض جس قبیلے جس اینٹی جس پولیٹیکل اینٹی جس قبیلے جس قوت جس فورس کے ساتھ بھی جس بنیاد پر کوئی الائنس کوئی تعلق بن سکتا تھا وہ بناتے چلے گئے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام سے متعلق ہوتے چلے جائیں, دشمن گھٹتے چلے جائیں, دوست بڑھتے چلے جائیں. آپ سوچتے ہیں جی فلاں کے ساتھ ہمارا کیا جوڑ, ہم اس کی بے جوڑ چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا, اور جو اکا دکا چیزوں میں جوڑ ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک دو چیزوں میں اگر کوئی جوڑ بنتا ہے اسی کی بنیاد پہ جوڑ بنا لو, تاکہ آپ کے دشمنوں کی تعداد کم ہو. پھر آپ نے دشمنوں کے جو اتحادی تھے, آقا علیہ السلام کے جو دشمن تھے, اس وقت دشمن کفار مکہ تھے نا, مشرکین مکہ, تو جو لوگ ان کے ساتھ الائنس میں تھے, جو لوگ ان کے ساتھ الائنس میں تھے ان کے اتحادی اور دوست تھے, پھر آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے, اور بعض جزوی ایشوز پر ان کے ساتھ بھی الائنس بنائے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا جا سکے. اس سے دشمن کی طاقت کمزور پڑے گی, دشمن کی طاقت کمزور پڑے گی. مثلا جب غزوہ خندق کا وقت آیا, غزوہ خندق کا, تو کفار مکہ حملہ کر رہے تھے مدینہ پر, اور ان کے ساتھ کئی اور جو کفار قبائل تھے ان کے الائنس تھے, اور وہ بھی ان کے لشکر کے ساتھ مل کر اپنے الائز ہونے کے ناطے مل جل کر ایک بڑی طاقت بنا کے مدینہ پر اٹیک کر رہے تھے, حملہ کر رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ڈیفنس کے لیے جہاں یہ ضرورت تھی کہ اسلام کی طاقت بڑھے, وہاں یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کی طاقت کم ہو. چنانچہ قبیلہ غطفان تھا, قبیلہ غطفان وہ مکہ والوں کا الائی تھا, مکہ والوں کے ساتھ اس کا الائنس تھا, اور وہ شامل ہو کر مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے, قبیلہ غطفان والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ان کے ساتھ مذاکرات کیے, قبیلہ غطفان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان سے معاہدہ کیا, اور انہیں اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ غزوہ خندق میں وہ اہل مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ نہیں کرے گا. منوا لیا, بعد میں سچویشن کسی اور وجہ سے بدل گئی, مگر آپ نے اپنے دشمن کے الائز کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تاکہ وہ جو دشمن آپ پر حملہ ہو کرے تو وہ الائز اس کا ساتھ نہ دے. آپ دیکھیے کہ کتنی وسعت تھی آقا علیہ السلام کی حکمت اور تدبیر میں. اور ایک اور چیز تھی, جب غزوہ خندق کا معاملہ آیا تو مکہ والوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے مدینہ کے اندر رہنے والے یہود کے ساتھ رابطہ کیا. وہ جو میثاق مدینہ کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الائس تھے, جو اس الائس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے یہود مدینہ کے, مکہ نے کیا کیا کہ انٹرنلی یہود کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, رابطہ کیا. ان کی کوشش یہ تھی کہ جب ہم باہر سے مدینہ پر حملہ کریں گے, محاصرہ کریں گے مدینے کو, جب گھیریں گے, حضور اسلام نے خندق کھول لی تھی نا صحابہ کرام نے خندق, تو جب باہر سے ہم مدینہ کا گھیرا کریں گے, گھیراؤ ڈالیں گے, تو کفار مکہ کی کوشش تھی اندر سے جو مدینہ کے یہود ہیں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں, یعنی مکہ والوں کے ساتھ, اور حضور اسلام کی فوج کے ساتھ مخالفت کریں. تو اگر اندر سے یہود مدینہ کے یہود مخالفت کریں اسلام کی, باہر سے ہم محاصرہ کریں, تو اس طرح اندرونی اور بیرونی سطح دونوں سطح پر دباؤ بڑھے گا اور اسلام کا حصار ٹوٹ جائے گا. ان کی یہ کوشش تھی. تو حضور علیہ السلام بھانپ گئے کہ وہ مدینہ کے یہود میں یہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا, ادھر ان کے ساتھ غطفان کے قبیلے سے مذاکرات کر کے ان کی قوت کو توڑا, اور ادھر جو مدینہ کے یہود تھے انہی اور مکہ والوں میں کسی بات میں پھوٹ ڈلوا دی, جھگڑا کروا دی. یہود مدینہ اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی, ایسی پھوٹ ڈلوائی کہ اس موقع پر یہود بگڑ گئے کفار مکہ سے اور انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا, تو اسلام انٹرنلی مخالفت سے بچ گیا. صرف ایک سمت کی مخالفت تھی, اس کو کامیابی سے نبھا لیا. اور کفار کا جو محاصرے کا منصوبہ تھا مدینہ کا, وہ ناکام ہو گیا. وہ شامل تھے مگر اس وقت وہ تھوڑا سا تتر بتر ہونے والے ہو گئے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہود جو انہوں نے میثاق مدینہ میں حصہ لیا تھا, ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے الائنس میں انٹر ہوتا ہے. اسلام نے الائنس قبول کیا اپنے فائدے کے لیے, یہودیوں نے الائنس قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا سربراہ مانا, کس کے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. مگر امن جب چار پانچ سال گزر گئے تو دیکھنے میں یہ آیا, یہودیوں نے محسوس کیا کہ اس الائنس کا فائدہ سارا اسلام کو پہنچا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. انہوں نے دیکھا کہ اس الائنس کی وجہ سے اسلام تو آئے دن مضبوط سے مضبوط تر اور طاقتور سے طاقتور تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بلکہ کمزور ہو گئے ہیں. لہذا وہ پھر پریشان ہونے لگ گئے, انہوں نے کہا اس الائنس کو توڑ دو. تو الائنس توڑنے کی سوچ رہے تھے ان دنوں, کیونکہ الائنس سے فائدہ یہود کا مطلب پورا نہیں ہونا, اسلام کا مقصد. تو یہ بھی حکمت تھی آقا علیہ السلام کی. تو ان دنوں اب الائنس توڑنے کا سوچتے پھرتے تھے, اس لیے کفار کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان ہیں اندر سے، ان سے جوڑ بنایا جائے تاکہ ہم باہر سے حملہ کریں، یہ اندر سے حملہ کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ صورتحال جان لی، ان کے درمیان ایسی پھوٹ ڈلوائی کہ وہ مکہ والوں کا ساتھ نہ دے سکے۔ پانچویں حکمت کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو